ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم.
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कसम है फ़जर की और 10 रातों की और जुफ्तो ताक की और रात की जब वो जाने लगे। बेशक इन चीज़ों में कसम है साहिबे अक्ल के लिए। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ क्या किया है, सुतून वाले इरम वाले जिसका मिसल दूसरे शहरों में नहीं पैदा हुआ है, और समूद के साथ जो वादी में पत्थर तराश कर मकान बनाते थे, और मीखों वाले फिरौन के साथ जिन लोगों ने शहरों में सरकशी फैलाई और खूब फसाद किया, तो फिर खुदा ने उन पर अजाब के कोड़े बरसा दिए। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जालिमों की ताक में है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ فجر کی 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کی ہلاکت 3 چیزوں میں ہے، تکبر، لالچ اور حسد۔ تکبر کے ذریعے دین تباہ ہو جاتا ہے اور ابلیس اسی کے سبب ملعون قرار پایا۔ لالچ انسان کی جانی دشمن ہے اور اسی کی وجہ سے جناب آدم کو جنت سے نکالا گیا۔ حسد برائی کی بنیاد ہے اور یہی وہ سبب تھا جس کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، دوستی 5 موتیوں کی ایک خوبصورت مالا ہے: محبت، قربانی، وفاداری، اعتماد اور اتحاد۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی موتی ٹوٹ جائے تو ساری مالا بکھر جائے گی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندے مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوریہ ایران یورینیم کی افزودگی کے حق سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یورینیم افزودگی کی ہماری ٹیکنالوجی بمباریوں سے ختم ہونے والی نہیں، ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کا واضح اعلان۔ دوبارہ جارحیت کی صورت میں پہلے سے بھی سخت اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ جارح قوتوں کو ایران کی مسلح افواج کا انتباہ۔ ہندوستان اور پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں صہیونی حملوں میں شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت، ایران کے ساتھ یکجہتی کا اعلان اور اسرائیل اور امریکہ کی مذمت۔ ایرانی قوم کی استقامت قابل تحسین ہے، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف۔ اور ایران پر امریکی حملے سے متعلق پاکستان میں امریکی صدر ٹرمپ کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر سماعت۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ ایران جوہری حق سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہوگا۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے واضح کیا ہے کہ ایرانی قوم اپنے پرامن جوہری پروگرام اور یورینیم کی افزودگی کے اپنے قانونی حق سے ہرگز چشم پوشی نہیں کرے گی، چاہے عالمی دباؤ کتنا ہی بڑھ جائے۔ امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے صہیونی حکومت کی جانب سے مسلط کی گئی 12 روزہ جنگ کا سامنا کیا ہے، لہذا ہماری قوم اتنی آسانی سے یورینیم کی افزودگی جیسے بنیادی حق سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ سید عباس عراقچی نے واشنگٹن اور تل ابیب کی متلون مزاجی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ جب ہم مذاکرات میں شریک ہوں اور اسی وقت ہماری سرزمین پر بم برسائے جائیں تو ہم کیسے اعتماد کریں؟ ہمیں اس بات کا اطمینان حاصل کرنا ہوگا کہ مذاکرات کے دوران دوبارہ کسی حملے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ایک بار پھر زور دے کر کہا کہ یورینیم افسودگی کی ہماری ٹیکنالوجی بمباریوں سے ختم ہونے والی نہیں ہے اور ہمارا پرامن ایٹمی پروگرام ملی عزت و افتخار میں تبدیل ہو چکا ہے۔ سید عباس عراقچی نے امریکیوں کے اس دعوے کے بارے میں کہ ایران کے ایٹمی تنصیبات ختم ہو گئی ہیں کہا کہ کوئی بھی بمباری کے ذریعے ہماری یورینیم افسودگی کی توانائی اور ٹیکنالوجی کو ختم نہیں کر سکتا۔ ایران کی مسلح افواج نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ دوبارہ جارحیت کی صورت میں تباہ کن جواب دیا جائے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے سینئر ترجمان جنرل ابوالفضل شکارچی نے خبردار کیا ہے کہ ایران کی مسلح افواج پہلے سے کہیں زیادہ تیار اور مستعد ہیں اور اگر صہیونی حکومت نے دوبارہ جارحیت کی کوشش کی تو اس کا انتہائی سخت اور تباہ کن جواب دیا جائے گا۔ میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے جنرل شکارچی نے واضح کیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے جنگ رکنے جیسے جملے کو کبھی بھی کوئی آپشن نہیں سمجھا ہے۔ انہوں نے صہیونی حکومت پر مکمل عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکومت ایران اور دنیا کے لیے کبھی بھی قابل اعتماد نہیں رہی۔ مسلح افواج کے سینئر ترجمان نے اس بات پر زور دیا کہ ایران کی مسلح افواج موجودہ حالات میں پہلے سے بھی زیادہ تیار ہیں اور کسی بھی قسم کی نئی صہیونی جارحیت کی صورت میں حملہ آوروں کو ایسا منہ توڑ جواب دیا جائے گا جو نہایت تباہ کن اور عبرت ناک ثابت ہوگا۔ اسلامی جمہوریہ ایران پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں اب تک 935 افراد کے شہید ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ ایران کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں شہید ہونے والوں میں زیادہ تر خواتین، بچے اور عام شہری شامل ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی حکومت نے صرف تہران کی ایوین جیل پر بمباری کر کے تقریباً 80 افراد کو شہید کر دیا، جن میں جیل انتظامیہ کے افراد، قیدی اور قیدیوں کے رشتہ دار بھی شامل ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت نے، جس نے غزہ میں دسیوں ہزار بچوں کو خاک و خون میں غلطاں کیا ہے، ایران میں بھی معصوم بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ ایران پر غاصب صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ حملوں میں 38 معصوم بچے اور 132 خواتین شہید ہوئی ہیں، جن میں متعدد حاملہ خواتین بھی شامل ہیں۔ عام شہری شہدا کی فہرست ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب غاصب صہیونی حکومت بے شرمی کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس نے ایران میں صرف فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے ایرانی قوم کی استقامت کی قدردانی کی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے جا کر ایران کے خلاف حالیہ اسرائیلی جارحیت کے دوران شہید اور زخمی ہونے والے ایرانیوں کی یاد میں رکھی گئی تعزیتی کتاب پر اپنے تاثرات درج کیے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم اور سفارت خانے کے سینئر ارکان نے وزیر اعظم پاکستان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس مشکل وقت میں ایران کے ساتھ پاکستان کی ہمدردی اور یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے ایران کے عوام اور حکومت کو تعزیت پیش کی۔ ایران کو پاکستان کی حمایت کا یقین دلاتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم نے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ ایران کے شہداء اقتدار کی یاد میں تعزیتی رجسٹر اسلام آباد میں ایران کے سفارت خانے کے علاوہ کراچی، لاہور، کوئٹہ اور پشاور میں بھی ایران کے قونصل خانوں میں رکھے گئے ہیں۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں بھی مختلف ملکوں کے سفیروں، سفارتکاروں، بین الاقوامی اداروں کے مندوبین اور ہندوستانی شخصیات نے اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے میں حاضر ہو کر صہیونی حکومت کے حملوں میں ایرانی شہریوں کی شہادت پر تعزیت اور ایران سے اپنی ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق دہلی میں متعین ایشیائی، یورپی، افریقی، لاطینی امریکہ کے ملکوں کے سفیروں اور عالمی اداروں کے مندوبین نے ایرانی سفارت خانے پہنچ کر ایران کے سفیر سے ملاقات کی اور صہیونی حکومت کے حملوں میں ایران کے عام شہریوں، ایٹمی سائنس دانوں اور کمانڈروں کی شہادت پر تعزیت پیش کی۔ دہلی میں متعین غیر ملکی سفارتکاروں اور عالمی اداروں کے مندوبین نے ایرانی سفارت خانے میں تعزیتی رجسٹر پر اپنے تاثرات قلم بند کرتے ہوئے ایران کی حکومت اور عوام سے اپنے اپنے ملکوں کے عوام اور حکومت کی جانب سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ہندوستان کی اہم سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات نے ایران پر اسرائیل کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے ایرانی شہریوں، شخصیات اور کمانڈروں کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا۔ ادھر دیگر ممالک میں بھی ایران پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں اور جارحیتوں کے خلاف مذمتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکہ میں جنگ کے مخالفین اور مختلف ملکوں کے نمائندوں نے اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں اسلامی جمہوریہ ایران کے نمائندہ دفتر میں آ کر اسرائیلی جارحیت میں شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے نمائندہ دفتر میں حاضری دینے والوں میں صہیونیت مخالف امریکی یہودیوں کی تنظیم ناتوری کارتا کے اراکین بھی شامل تھے۔ ایران پر امریکہ کے حملے سے متعلق پاکستان میں امریکی صدر ٹرمپ کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ پاکستان کے شہر کراچی کی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت غربی کے جج امیر الدین رانا نے عالمی قوانین اور جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی اور ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کرنے کے خلاف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مقدمہ اندراج کی درخواست پر بدھ کے روز مزید دلائل طلب کر لیے ہیں۔ درخواست گزار وکیل جمشید علی خواجہ کے وکیل جعفر عباس جعفری ایڈوکیٹ نے منگل کے روز کہا کہ امریکہ نے ایران پر حملہ کیا جس کے بہت زیادہ نقصانات ہوئے۔ اس حملے کے اثرات وہاں بھی ہوئے جہاں یہ حملہ ہوا اور پوری دنیا میں بھی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ کیا جرم ہوا ہے اس پر بات کر رہے ہیں کہ کس قانون کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ کو مزید وقت دے رہے ہیں تاکہ آپ اس عدالت کو مطمئن کر سکیں۔ دائر درخواست میں درخواست گزار جمشید علی خواجہ ایڈوکیٹ نے کہا کہ درخواست میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بطور ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر کے عالمی امن کو خطرے میں ڈالا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کروڑوں مسلمانوں اور ہزاروں وکلا کو جسمانی، ذہنی اور مالی نقصان پہنچا ہے۔ پولیس کو سیکشن 154 سی آر پی سی کے تحت بیان ریکارڈ کر کے مقدمے کے اندراج کا حکم دیا جائے۔ پاکستان نے سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالنے کے ساتھ ہی غزہ میں اسرائیلی مظالم روکنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے غزہ میں اسرائیلی مظالم روکنے کے لیے فوری اقدام کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں انسانی امداد پر پابندیاں ختم کی جائیں، محفوظ رسائی دی جائے، غزہ کے شہری ایک چھوٹے سے علاقے میں محصور اور بار بار نقل مکانی پر مجبور ہو رہے ہیں۔ عاصم افتخار احمد کا کہنا تھا کہ فلسطین میں ہر گزرتے دن کے ساتھ غذائی قلت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے اعلی سطحی بین الاقوامی امن کانفرنس جلد از جلد بلائی جائے۔ دوسری جانب پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھال لی ہے۔ دوران صدارت فلسطین پر سہ ماہی کھلی بحث بھی ہوگی۔ پاکستان کے نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان نے جولائی 2025 کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالی ہے۔ پاکستان یہ ذمہ داری عاجزانہ طور پر اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کے تحت نبھائے گا۔ فلسطین کی تحریک حماس نے کہا ہے کہ امریکہ صہیونی وزیر اعظم کے جرائم پر پردہ ڈال کر ان کو دباؤ سے باہر نکالنا چاہتا ہے۔ تحریک حماس کے ایک سینئر رہنما اسامہ حمدان نے امریکہ پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کے جنگی جرائم پر پردہ ڈال کر دراصل ان پر عالمی دباؤ کم کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ چار ہفتوں کے دوران اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی تجاویز مسترد کیے جانے پر امریکہ کا کوئی واضح موقف سامنے نہیں آیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس تمام عرصے کے دوران غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے جنگ بندی کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر جارحیت جاری رہی تو مزاحمت بھی جاری رہے گی۔ ہندوستان کی ریاست تمل ناڈو میں ایک پٹاخہ فیکٹری میں ہونے والے شدید دھماکے میں 6 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ دھماکہ منگل کی صبح تمل ناڈو کے شیوکاشی علاقے میں ایک پٹاخہ فیکٹری میں ہوا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکہ اس وقت ہوا جب ملازم پٹاخے بنانے کے عمل میں کیمیکلز کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ حادثے میں 6 ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ 5 میں سے 3 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تیرا وصف کیسے کریں بیان، تیرے نام پر ہے ہر ایک فدا، وصف کیسے کریں بیان، تیرے نام پر ہے ہر ایک فدا، تو ہر ایک چیز میں ہے آیا، ہے ہر ایک تیری سنا، تو ہر ایک چیز میں ہے آیا، ہے ہر ایک زبان پہ تیری سنا، تو ہی بے قصوں کا ہے چارہ گر، تو ہی داد خواہوں کا داد گر، تو ہی داد خواہوں کا داد گر، تو ہی کل جہاں کا ہے کا سارا جہاں گدا، تو ہی کل جہاں کا ہے کارگر، تیرے در پہ سارا جہاں گدا، یہ زمین سر، یہ فلک پہ تارے ہیں سر بسر، تیری عظمتوں کے مظاہرے، تیری حمد پاک میں ہم نوا، تیری عظمتوں کے مظاہر تیرے ہم دے پاک میں ہم.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین, فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں, میں گریہ و بکا اور اشک و آہ کا شہید ہوں. کوئی بھی مومن مجھے یاد نہیں کرتا مگر یہ کہ عبرت حاصل کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے تمام عالم اسلام بالخصوص آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں.
نوح کریما نوح کریما شبیہ پیغمبر اکبر نوح کریما شاہ کا دل بے اکبر نوح کریما
ایسی حقیقت ہے جسے انبیاء الہی ائمہ معصومین علیہم السلام اور اولیاء الہی مختلف حالات میں سروکار رکھتے تھے. خصوصاً سحر کے وقت مناجات اور خدا سے راز و نیاز کرتے وقت, اور یہی طریقہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی پیروی کرنے والوں کا بھی رہا ہے. لیکن غم حسین علیہ السلام میں رونا خود ایک بہت بڑی عبادت ہے جس کے بارے میں معصومین علیہم السلام نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے. دل کی آنکھوں سے کرو گے جو نظارہ اس کا, ذرے ذرے میں نظر آئے گا جلوہ اس کا. خود ہی گہوارے بیشی میں آ جاتی فرات, ہوتا گر پیاس بجھانے کا ارادہ اس کا. عصر تک لاتا رہا لاشوں پہ لاشے رن میں, پھر بھی دیکھا نہیں اترا ہوا چہرہ اس کا. ہو گیا تھا کوئی دریا سے جو پیاسا واپس, اب بھی ہر موج کے لب پر ہے قصیدہ اس کا. تم نے کتنے بھی ستم ڈھائے یہ دیکھا تم نے, وہ تو کیا کوئی بھی گھبرایا نہ بچہ اس کا. راہ جنت کی اسی کے لیے آساں ہوگی, جس کو مل جائے گا محشر میں وسیلہ اس کا. اور کرتا ہے آج تلک فتح و ظفر کا اعلان, جلتی ریتی پہ ریاض آج بھی سجدہ اس کا. سامعین, جلال الدین محمد بلخی ایک بے نظیر ایرانی عارف و کامل تھے جو حقیقی معارف کو دل کی گہرائیوں سے قبول کرتے تھے. وہ گریہ و زاری کے بارے میں کہتے ہیں, جب تک بادل نہ روئے چمن سرسبز کیسے ہو, اور جب تک بچہ نہ روئے شیر مادر کیسے جوش میں آئے. قرآن کریم نے بھی سورہ مائدہ میں رونے کو مومن کی حقیقی نشانیوں علامت قرار دیا ہے. ارشاد ہوتا ہے, اور جب لوگ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول خدا پر نازل ہوا ہے, تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے. اہل بیت علیہ السلام سے نصف شب اور سحر کے وقت خوف خدا سے رونے کے سلسلے میں بہت سی روایتیں بیان ہوئی ہیں. اگر ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے اور ان کی تفسیر و تشریح نہ بھی کی جائے تو بھی ایک مستقل کتاب بن جائے گی۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام دعائے کمیل میں ارشاد فرماتے ہیں، خداوندہ آئندہ آنے والے کن کن مصائب پر گریا کروں؟ فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام دعائے ابو حمزہ شمالی میں خداوند عالم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میں کیسے نہ روؤں، میں جاکنی کا تصور کر کے رو رہا ہوں، میں قبر کی تاریکی اور لحد کی تنگی کے لیے رو رہا ہوں، میں منکر و نکیر کے سوال کے لیے رو رہا ہوں، میں اپنی قبر سے برہنا ذلیل اور گناہوں کا بوجھ لاد کر نکلنے کے تصور سے رو رہا ہوں۔ اس بنا پر رونا خداوند عالم، انبیاء الہی اور ائمہ معصومین علیہ السلام کا مطلوب بھی ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ خداوند عالم، انبیاء الہی اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے جہاں رونے کے لیے کہا ہے وہاں روئے۔ جن مقامات پر رونے پر تاکید کی گئی ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر رونا ہے، جو ایک عظیم عبادت ہے اور اس کا ثواب عظیم اور روحانی دردوں کی دوا ہے اور انسان کو توبہ و مغفرت کے لیے آمادہ کرتا ہے، نیز خداوند عالم کی رحمت واسعہ تک پہنچنے کا بہترین وسیلہ ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے مصائب پر رونے کی مخالفت بعض جاہل و نادان گروہ اور بعض اوقات روشن فکر نما لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے، جو حقیقت میں قرآن کریم، سنت پیغمبر اور اولیاء الہی کی روش کے برخلاف ہے، لیکن ہمیں اس جاہلانہ مخالفت پر توجہ نہیں کرنی چاہیے اور اہل بیت علیہ السلام پر رونے جیسی عظیم نعمت کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، جو ایک طرح سے ظالموں اور ستمگروں کے خلاف مقابلہ ہے، بلکہ نسل در نسل اس الہی عمل اور عظیم ثواب والے کام کی جانب رغبت کرنی چاہیے اور اس کو گنا قدر میراث کے عنوان سے اپنے وارثوں کے لیے محفوظ رکھنا چاہیے۔ فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام ایک روایت میں فرماتے ہیں، جو شخص بھی ہم پر پڑنے والے مصائب کو یاد کرے اور دشمنوں کی طرف سے ہم پر ہونے والے مظالم کو یاد کر کے روئے تو وہ روز قیامت ہمارے درجات میں ہمارے ساتھ رہے گا، اور جو شخص ہمارے مصائب پر روئے اور دوسروں کو رلائے تو جس روز تمام آنکھیں روتی ہوئی نظر آئیں گی اس کی آنکھ نہیں روئے گی۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی مسمع سے فرمایا، تم عراق کے رہنے والے ہو، کیا تم کربلا کی زیارت کے لیے نہیں جاتے؟ مسمع نے کہا، مولا، بصرہ میں ناصبی اور دشمن زیادہ ہیں، میں ڈرتا ہوں کہ میری زیارت کی خبر حکومت تک نہ پہنچا دیں اور مجھے آزار و تکلیف پہنچائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم حضرت امام حسین علیہ السلام پر پڑنے والے مصائب کو یاد کرتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ امام علیہ السلام نے سوال کیا، کیا آہ و نالا اور بے تاب و غمگین بھی ہوتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں اے مولا، خدا کی قسم اتنا روتا ہوں کہ روتے روتے ہچکیاں بن جاتی ہیں، یہاں تک کہ میرے اہل خانہ بھی اس کے آثار کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس موقع پر کوئی چیز کھا بھی نہیں سکتا ہوں اور غم و اندوہ کے آثار میرے چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، خداوند عالم تمہارے رونے پر رحمت نازل کرے، واقعاً تمہارا شمار ان لوگوں میں ہے جو ہمارے مصائب پر آہو نالا کرتے ہیں اور ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غموں میں غمگین ہوتے ہیں۔ بے شک کہ تم مرتے وقت ہمارے آبا و اجداد علیہ السلام کو اپنے پاس حاضر دیکھو گے اور وہ تمہارے بارے میں ملک الموت سے سفارش کریں گے اور تمہیں ایسی بشارت دیں گے کہ مرنے سے پہلے تمہاری آنکھیں منور ہو جائیں گی اور ملک الموت تم پر بچے کی نسبت ماں سے بھی زیادہ مہربان ہو جائیں گے۔
ماتم نہ رکے گا اہل عزا، اکبر کے جہاں نیزا تھا لگا،
اکبر کے جہاں نیزا تھا لگا، ہم خون علی اکبر کی قسم نوحہ صغرا کا سنائیں گے مجلس ماتم کروائیں گے مجلس ماتم کروائیں گے۔
فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص ہمیں یاد کرے یا اس کے سامنے ہمیں یاد کیا جائے اور اس کی آنکھوں سے مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو نکل جائے تو خداوند عالم اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، چاہے کفے دریا کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ آپ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے مصائب پر غمگین ہونے والے شخص کی سانس تسبیح ہے، اور ہمارے مصائب پر غم و حزن عبادت ہے، اور ہمارے اسرار کو مخفی کرنا جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ آپ کے ایک خاص صحابی محمد ابن مسلم کہتے ہیں، میں نے فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، بے شک حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے مقتل اور آپ کے ساتھ آنے والے اصحاب کی طرف نظر فرماتے ہیں اور اپنے ظاہر پر توجہ کرتے ہیں، اور اپنے ظاہروں کے نام، ان کے والدین کے نام، اور خدا کے نزدیک ان کے مقام و مرتبے کو جانتے ہیں، اور جب اپنے اوپر گریہ کرنے والے کو دیکھتے ہیں تو اس کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اپنے آبا و اجداد سے بھی یہی خواہش کرتے ہیں کہ اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ سامعین، ہندوستان کے مایا ناز عالم دین حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید شمیم رضا رضوی صاحب محرم الحرام کی مناسبت سے اپنے پیغام میں کہتے ہیں،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیک یا علی ابن الحسین۔ واقع کربلا میں جہاں بہت سارے نمایاں کردار ہمارے سامنے ہیں، ان میں ایک نمایاں ترین کردار جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے کہ جو شکل و صورت میں، رفتار و گفتار اور لہجے میں پیغمبر اکرم ختمی مرتبت سے بہت زیادہ مشابہ تھے، کہ خود سرکار سید الشہداء نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ بیٹا علی اکبر، تم میرے نانا سے اتنا مشابہ ہو کہ جب مجھے اپنے نانا کی زیارت کا شوق پیدا ہوتا ہے تو میں تمہیں دیکھ لیا کرتا ہوں۔ جناب علی اکبر وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے وہ کار نمایاں انجام دیا ہے کہ ہر تاریخ پڑھنے والا انسان جب واقعہ کربلا پڑھتا ہے تو آپ کی شخصیت پر ٹھہر کر کے ایک مرتبہ سوچتا ضرور ہے، کہ جس وقت لشکر یزیدی کی طرف سے اعلان جنگ ہوا ہے تو صبح عاشور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لال کو سب سے پہلے مقدم کیا ہے، تقدم ولدی، اور گلدستہ اذان پر سجایا، میرے لال آج تم اذان دو گے۔ شاید وجہ یہ رہی ہو کہ آج فضائے کربلا میں رسول کی آواز گونجے تاکہ دشمنوں کے اوپر کچھ اثر ہو، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی اثر نہ ہوا، اور امام حسین نے اپنے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا تھا لشکر یزیدی کو مخاطب کر کے کہ قد ملئت بطونکم من مال الحرام، تمہارے پیٹ مال حرام سے بھر گئے ہیں، اسی لیے تمہارے اوپر صدائے حق کا کوئی اثر نہیں ہے۔ جناب علی اکبر نے صبح عاشور اذان سے ابتدا کی، اور اس کے بعد وہ وقت بھی آیا ہے کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لال کو میدان کربلا میں بھیجا ہے۔ یہ وہی فرزند ہے کہ جس نے راہ مدینہ اور کربلا میں جب موت کا تذکرہ آیا تھا تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ میرے بابا، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو جب امام نے جواب دیا، میرے لال، ہم حق پر ہیں، تو آپ نے کہا، پھر ہمیں کیا پرواہ، ہم موت پر جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے۔ جناب علی اکبر کی قربانی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اتنی شاخ تھی کہ جب اس جوان بیٹے نے اجازت مانگی ہے تو امام نے بہت غور سے اپنے لال کو دیکھا ہے، اور رخصت کیا تو ہاتھ اٹھا کے بارگاہ پروردگار میں یہ دعا کیا، اللہم اشہد ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک، پروردگار تو گواہ رہنا کہ میں اس کو بھیج رہا ہوں کہ جو رفتار و گفتار میں تیرے نبی سے مشابہ ہے۔ اور اس کے بعد جب جناب علی اکبر کی آواز مقتل میں گونجی ہے اور مدد کے لیے پکارا ہے اور امام پہنچے ہیں تو عجیب مرثیہ پڑھا، بنیا قد استرحت من ہم الدنیا وغمها وبقی ابوک وحیدا فریدا، میرے لال، تجھے تو ہم غم دنیا سے نجات مل گئی، لیکن دیکھ، تیرا باپ اس نرغ عادہ میں اکیلا کھڑا ہے۔ جناب علی اکبر کی شخصیت کی جن کو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے پالا تھا. عجیب منظر ہے خیمے سے رخصت کا جو منظر لکھا ہے تاریخ نے، وہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے. ہمارے اوپر اس وقت ضروری ہے کہ ہم ان کی شخصیت کو پہچانیں، ان کی معرفت حاصل کریں، اور ان کا وہ پیغام جو کربلا میں اور اس جادہ حق و حقیقت اور شاہراہ شہادت کے اوپر جو انہوں نے اپنے نقوش ابھارے ہیں، ہم انہیں زندہ رکھیں اور دنیا والوں تک پہنچائیں. بارگاہ پروردگار میں یہ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمارے قوم کے نوجوانوں کو جناب علی اکبر کے راہ پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہے باپ کے ہاتھوں پر اکبر کا جنازہ، اکبر کا جنازہ
میں آیا ہے، اکبر کا جنازہ میں آیا ہے، اکبر کا جنازہ.
ہم شکل پیغمبر کا غم آج ملا، کیسا لگتا ہے سفر یہ ہے دنیا سے محمد کا. فضا نے کیا نوحہ کلثوم نے سر پیٹا، بے ہوش ہوئی مادر ہے باپ کے ہاتھوں پر اکبر کا جنازہ،
میں آیا ہے اکبر کا جنازہ، میں آیا ہے اکبر کا جنازہ.
18 برس پالا جس لال کو زینب نے، اس شیر کی فرقت نے دل چاک کیا ایسے. بھیا کو کبھی دیکھے پوشا کبھی دیکھے،
بھیا کو کبھی دیکھے پوشا کبھی دیکھے.
بے ہوش ہوئی مادر ہے باپ کے ہاتھوں پر اکبر کا جنازہ،
میں آیا ہے اکبر کا جنازہ،
فریاد ہے زینب کی. منت بھی بڑھائے گی ارمان نکالے گی، فرقت کی سنا لیکن اب جان نکالے گی، بے ہوش ہوئی مادر ہے باپ کے ہاتھوں پر اکبر کا جنازہ،
میں آیا ہے اکبر کا جنازہ.
سکینہ نے اور بین کیے ایسے، میں نیک نہ مانگوں گی یہ وعدہ رہا تم سے. کیا حال کیا سب کا اے بھائی تیرے غم نے، بے ہوش ہوئی مادر ہے باپ کے ہاتھوں پر اکبر کا جنازہ،
میں آیا ہے اکبر کا جنازہ.
ساتھ آئی نہیں صغرا، وہ دیکھ نہیں پاتی جو حال ہے کنبے کا. معلوم نہیں اس کو کس حال میں ہے بھیا، بے ہوش ہوئی مادر ہے باپ کے ہاتھوں پر اکبر کا جنازہ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے. اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 11 تیر 6 محرم اور 2 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ گیارہ تیر سن 1361 ہجری شمسی کو ایران کے مجاہد عالم دین اور شہر یزد کے امام جمعہ آیت اللہ محمد صدوقی یزد میں منافقین کے دہشت گرد گروہ ایم کے او کے ایجنٹوں کے ہاتھوں شہید ہوئے، اور ایران کے اسلامی انقلاب کی تاریخ میں تیسرے شہید محراب کے نام سے جاویداں ہو گئے۔ آیت اللہ محمد صدوقی نے اپنی دینی تعلیم قم کی اعلیٰ دینی دستگاہ سے حاصل کی اور وہاں آیت اللہ برجردی اور آیت اللہ خانساری سے بہرہ مند ہوئے۔ آپ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی ترین افراد میں سے تھے۔ آیت اللہ صدوقی اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد مجلس خبرگان یعنی ماہرین کی کونسل کے رکن منتخب ہوئے اور اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کی تدوین میں اہم کردار ادا کیا۔ آیت اللہ صدوقی شہر یزد میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے نمائندے تھے۔ عالمی سامراج سے وابستہ دہشت گرد گروہ ایم کے او نے آیت اللہ صدوقی کو نماز جمعہ کے دوران شہید کیا۔ گیارہ تیر سن 1369 ہجری شمسی کو فن تذہیب کے معروف ایرانی استاد محمد علی زاویہ کا 78 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ انہوں نے کمال الملک آرٹ کالج میں تذہیب کی تعلیم حاصل کی اور امتیازی حیثیت کے ساتھ فارغ التحصیل ہوئے۔ استاد زاویہ نے اپنے کام کے 60 سال کے عرصے میں 2000 سے زیادہ فن پارے تخلیق کیے۔ استاد زاویہ کے پہلے فن پارے کو برسلز میں ہونے والی نمائش میں ایک بڑا انعام ملا۔ ان کے بہترین فن پاروں میں چوگان بازی اور خسرو شیری قابل ذکر ہیں، جو ایران کے ثقافتی ورثے کے آرٹ میوزیم میں محفوظ ہیں۔ چھ محرم الحرام سن 406 ہجری قمری کو عظیم عالم دین سید رضی الدین نے 47 برس کی عمر میں وفات پائی۔ انہوں نے اپنے بڑے بھائی سید مرتضیٰ کے ہمراہ شیخ مفید جیسے جید عالم دین کے سامنے زانوئے تلمس طے کیا اور فقہ و احکام اور عربی ادب کی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے نوجوانی میں ہی شعر کہنے شروع کیے اور عرب کے ممتاز شعرا میں شمار ہونے لگے۔ سید رضی نے جوانی میں ہی رائج علوم میں مہارت حاصل کی اور درس و تدریس کے علاوہ مختلف موضوعات پر متعدد کتابیں بھی تحریر کیں۔ آپ نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات و خطوط اور فرامین کو ایک کتاب میں یکجا کر کے اس کتاب کا نام نہج البلاغہ رکھا۔ نہج البلاغہ کو مسلمانوں کے نزدیک قرآن کریم کے بعد ایک خاص مقام حاصل ہے۔ جولائی سن 1857 عیسوی کو ہندوستان کی جنگ آزادی کے ایک ہیرو محمد بخش المعروف سردار بخت خان کی دہلی آمد ہوئی، جہاں مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے انہیں شاہی فوج کا سپہ سالار بنا دیا۔ وہ سلطان پور کے رہنے والے تھے اور 1817 میں انگریز فوج میں بحیثیت صوبے دار بھرتی ہوئے اور افغانستان کے محاذ پر شاندار کارنامے انجام دینے کی وجہ سے خوب نام کمایا۔ ان کے جنگی تجربات اور اچھی شہرت کی بنا پر ہی بہادر شاہ ظفر نے ان کو فوج کا سربراہ بنایا۔ چنانچہ انہوں نے فوج کی کمان سنبھالتے ہی مختلف محاذوں پر انگریز افواج کو شکست دینی شروع کر دی۔ عیار دشمن نے بہادر شاہ ظفر کے دربار کے عمرا اور شہزادوں سے درپردہ سازشیں کی، جس پر بخت خان نے بددل ہو کر 19 ستمبر 1857 کو دہلی کو چھوڑ دیا۔ ایک روایت کے مطابق وہ 13 مئی 1859 کو اودھ کے علاقے نواب گنج میں ایک جنگ میں شہید ہوئے، جبکہ ایک دوسری روایت کے مطابق وہ فقیر کے بھیس میں نیپال چلے گئے اور وہیں گمنامی کی حالت میں انتقال کیا۔ انتقال کے وقت اس وطن پرست سردار کی عمر 62 برس تھی۔ جولائی 1889 کو برازیل میں بغیر خون خرابے کے رونما ہونے والے انقلاب کے ذریعے بادشاہت کا خاتمہ اور جمہوری نظام قائم ہوا۔ برازیل کے آخری بادشاہ پیڈرو دوم تھے، جو ملک میں اصلاحات کے لیے کوشاں تھے۔ ان کے اقدامات نے خصوصاً 1888 میں غلاموں کی تجارت کے خاتمے نے جاگیرداروں کو، جو پیڈرو کے حامی تھے، غم و غصے میں مبتلا کر دیا۔ دوسری طرف جمہوریت کے حامیوں کی تحریک نے زور پکڑا تو پیڈرو بغیر کسی مزاحمت کے حکومت سے دستبردار ہو گئے اور برازیل میں جمہوری نظامی حکومت قائم ہو گیا۔ اور 2 جولائی 1961 کو مشہور امریکی مصنف ارنسٹ ہیمنگ وے نے 62 برس کی عمر میں وفات پائی۔ انہوں نے کچھ عرصے تک برطانیہ اور فرانس میں نامہ نگار کے طور پر کام کیا۔ ہیمنگ وے نے سلیس اور غیر جذباتی داستانوں کی بنیاد ڈالی۔ 1956 میں ان کو ادب کا نوبل انعام دیا گیا۔ ان کی کتابوں میں بوڑھا آدمی اور سمندر اور گھنٹیاں کس کے لیے بجتی ہیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا لک الحمد ان بعثتنی من مرغدی ولو شئت جعلته سرمدا حمداً دائماً لا ينقطع أبداً ولا يحصى يمسي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسوي وقدرت وغذي وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو